حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مومن، آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ آج ہی کی تاریخ 3 محرم کو یہاں ایک ناپاک کوشش کی گئی تھی دہشت گردی کی۔ آپ کے صبر، ہمت، استقامت، نظم و ضبط نے اس سازش کو، جو بھیانک سازش تھی، اسے ناکام بنایا، اور ایک معصوم بچی کے شہادت نے، اس کے لہو نے بھی اسے ناکام بنایا۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، حبیب یاد کیجیے، جب ابراہیم نے دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا، معبود، یہ شہر جس کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں، وہ شہر جس میں تیرے گھر کی پہلی بنیاد جناب آدم نے رکھ دی تھی، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یعنی اس میں آنے والا اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے کہ میں جائے امن میں آ گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہی امن، امان ہی امان۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ، یہ لَلَّذِي کل میں نے سرسری طور پہ جب آیت پڑھی تھی تو رہ گیا تھا، تو بعد میں مجھے یہ گمان ہوا، رہ گئے تھے یا نہیں، لیکن مجھے یہ شک ہے، اس لیے میں یہ تکرار کی تاکہ اگر کل غلطی ہوئی ہو تو آج تصحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، درست ہے، تو سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تقریر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے انسان سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ ربنا انی اسکنتو یہ پڑھنا تھا، منہ سے ربی نکل گیا، اسے پہلے بھی ربنا پڑھ گیا تھا لیکن وہ ربی نکل گیا، تو یہ سبقت لسانی، آیت یاد ہوتی ہے لیکن وہ بیان میں تیزی میں جب گزرتا ہوں، تو اس لیے آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں تو استغفار کا خواستگار رہتا ہی ہوں، لیکن یہ سبقت لسانی عمدن غلطی نہیں ہوتی، یہ سہون ہو جاتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جو مجھ سے بھی ہو گئی، خیر میں نے گفتگو میں اس کی تصحیح کر دی۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں کل ہم نے بات کو چھوڑا تھا، دو باتیں کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی رہی آج کریں گے، ان دونوں باتوں کو لے کر چلنا ہے۔ پہلی بات تو یہی کہ کب کب کہاں کہاں کس نے کوشش کی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کبھی تو ابابیلوں کا لشکر آیا اور کبھی نہیں آیا۔ دیکھیے، کعبے پر حملہ کیا، مقدمہ بنا لیں پہلے، یعنی تمہید قائم کر لیں تاکہ بات کو سمجھانے میں آسان ہو جائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے خوش آمد وغیرہ کا، اس چیزوں کا، اللہ مجھے بچا کے رکھے، اور آپ بھی دعا کریں کہ مرتے دم تک بچا کے رکھے، مگر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں. یہ ہمارے میٹرو چینل کے برادران کی توسط سے ہماری آواز بہت ساری جگہوں تک پہنچ جاتی ہے. پہلے دن میں عرض کیا تھا کہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ان کی مدد سے پہنچ جاتی ہے اور ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے. فیڈ بیک یعنی ہمارے بھائیوں کی طرف سے, ہمارے اہل سنت بھائی جو سنتے ہیں ان کی طرف سے فیڈ بیک ملتا ہے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ انہیں اس ناچیز, اس حقیر, اس فقیر کی بات پسند آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں, یعنی مجھ سے ایک صاحب نے یہ جملہ کہا کہ کاش سب لوگ اسی انداز میں گفتگو کرنے لگیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. یہ میں اپنی تعریف بیان نہیں کر رہا, یقین جانیے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر ممبر سے وہ بات کی جائے جو معقول ہو تو وہ ہر آدمی کے لیے قابل قبول ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو بلکہ کسی بھی مذہب کا ہو. غیر مسلم بھی ہوگا تو قبول کرے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ اس لیے میں اس گفتگو کرتا ہوں تاکہ آنے جو پڑھنے والے ہیں آئندہ مستقبل میں, بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پیغام اسی انداز سے دیا جاتا ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں دو اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے, جن کا کل وعدہ کیا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا, ابابیلوں کا لشکر آیا نا, بچا لیا کعبے کو, اور سورہ فیل پورا قرآن مجید میں موجود ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنا یہ زبان زد عام ہے. یہ سورہ پورا قرآن مجید ہونا چاہیے, لیکن چلیے اس سورہ کو تو سب لوگ جانتے ہیں, اس کے ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی تو ایسا ہوا, خانہ کعبہ کو بچانے کی بات تھی تو ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ کب کب, کیسے کیسے بے حرمتی کی گئی؟ اور یہ جو ہم بیان کریں گے یہ کوئی تھوڑی کہ ہمارا بیان ہے, نہیں, یہ تمام متفق علیہ تاریخیں ہیں, متفق یعنی ان واقعات پہ متفق ہے. لیکن ہاں بھائی یہ واقعات ہوئے کعبے میں, لیکن کبھی آیا کبھی نہیں آیا, یہ مسئلہ کیا ہے کہ کبھی تو کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر آ گیا اور کبھی جبکہ اسلام نہیں آیا تھا ابابیلوں کا لشکر آ گیا. یعنی اسلام نہیں آنے کا مطلب کیا کہ اسلام تو موجود تھا مگر تکمیل دین نہیں ہوئی تھی, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ ہو گیا, لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی 64 ہجری میں, کبھی 72 ہجری میں, کبھی ہجری 217 میں, کبھی ہجری 319 یا 21 میں, متعدد مرتبہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا. بلکہ ایک گمراہ فرقہ جو امالکہ کے نام سے موجود ہے تاریخوں میں, کبھی فرقوں میں بات کی تو بتا دیں گے ان کی تاریخ بھی آپ کو, جیسے خوارج ہیں انہی کی ایک قسم تھی امالکہ, وہ تو خانہ کعبہ سے حجر اسود ہی نکال کے لے گئے تھے اور 18-19 سال کے بعد واپس آیا ہے, حجر اسود کے بغیر تھا, عباسیوں کے دور میں حجر اسود نکال کے لے گئے تھے. یہ تاریخ ہے, دیکھیے میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اب کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی بار انہیں سنا ہوگا نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا, جہاں جہاں بھی یہ سنا جائے گا سنیں گے نا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے ہی نہیں جاتے, لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا. لہذا آج میری یہ بات جب سنیں گے لاکھوں لوگ تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مولانا نے کیا بات کی, میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اگر مولوی آپ کو نہیں بتاتا تو یہ مولوی کا قصور ہے, اگر آپ تاریخ نہیں پڑھتے تو یہ آپ کی تاریخ سے کم علمی کا قصور ہے. واقعات سے تو بھری ہوئی ہے تاریخ, بعثت سے پہلے کے بھی اور بعثت کے بعد کے بھی. یہ وجہ بھی بتا دیں گے کہ ابابیلوں کا لشکر کیوں آیا اس وقت یکم عام الفیل جب سے شروع ہوا, اور بعد میں کیوں نہیں آیا یہ بھی بتا دیں گے. لیکن ذرا پیچھے جاتے ہیں, پہلے آئیے ذرا پیچھے. وہ جو ہم نے ایک بات کی کہ معبود میری ذریت کو میں چھوڑ رہا ہوں، اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ رہا ہوں، ان کو رزق بھی دے، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اسے آباد کر دے، اس شہر کو آباد کر دے۔ کیسی جگہ ہے جہاں آبادی کا اس سے پہلے تصور ہی نہیں، نہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی نقشہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جزیرہ نمائے، جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے نا، تین اطراف سے یہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں آپ بحر ہند کہہ لیجئے یا خلیج عمان سے جڑا ہوا حصہ، اور مغرب میں خلیج عمان اور آگے جا کے ریڈ سی، جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، بحر احمر۔ شمال سے یہ خشکی سے پھر دوسرے علاقوں سے جڑا ہوا ہے، پورا عرب، جس میں شام بھی ہے، عراق بھی ہے، پھر وہ جا کے بعد میں دوسرے علاقوں سے ملتا ہے، تین اطراف سے پانی میں۔ اور اس کا جو مغربی ساحل ہے، یعنی جس پہ جدہ واقع ہے، یہ بہت بڑی بیلٹ ہے سینکڑوں کلومیٹر کی، یہاں پر سوائے ریت اور خشک پہاڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا، آبادی کا تصور ان پانی نہیں ہے۔ جب ہزاروں مربع میل کے صحرا، رہنے کی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی پانی نہیں ہے، کھودے بھی جائیں تو کھارا پانی نکلتا ہے۔ آج کے زمانے کو نہ دیکھیے کہ ہر چیز مصنوعی طور پہ بنا دی گئی، سڑکیں ملا دی گئی، سب کچھ، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس علاقے میں آبادی کا تصور ہی نہیں تھا، رہتا ہی نہیں تھا کوئی، اسی لیے تو بے وادن غیر ذی زرعن کہا گیا۔ پہاڑ بھی تھے تو سنگلاخ، صحرا ہے، میدان ہے، گرمی، لہذا وہ بدوی عرب بادیا جو کہلاتے ہیں، وہ گزرتے تھے، جب بارش ہوتی تھی اس کا پانی جمع کر لیتے تھے، یہاں ٹھہرے، وہاں ٹھہرے، وہاں ٹھہرے، کوئی ایک ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ ذرا سا خشک مضمون برداشت کر لیں گے نا، کیونکہ جب تک پس منظر نہیں بتاؤں گا تو اس وقت تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا گفتگو کا، نہیں وہ نتیجہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ اس کا پھر وہ آپ کو وہ نہیں چیز بات پیدا ہوگی جب تک پس منظر نہ پتہ چل جائے۔ ایسی زمین ہے اور اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے آباد کرنا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا، یعنی مشیت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اسے آباد کرنا ہے۔ تو کیسے آباد کیا جائے جسے دنیا نے چھوڑ دیا، رہتا ہی نہیں کوئی، اور رہ بھی نہیں سکتا، رہے گا کیسے، نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، تو کیا کرے گا، کہاں سے رہے گا؟ آبادی ہے بھی تو وہ دور دور، اس زمانے میں بھی ایک گروہ کا نام ہے امالقہ، اس کو اس امالقہ سے نہ ملائیے گا جس کا میں نے پہلے نام لیا، اس زمانے میں جناب ابراہیم سے پہلے بھی ایک قبیلہ تھا امالقہ کا، جو مکے سے دور دور سفر میں رہتا تھا، خیمہ بستیاں بس لگا کے رہتا تھا، اسی لیے وہ کہلاتے تھے عرب بادیا، بدوی جن کو کہا جاتا ہے، آج تک بدو کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کب تک بدو کہا جاتا رہے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، تو ہیں سب عرب، لیکن زمانوں کے حساب سے ان کے نام پڑھتے گئے، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، ہیں سب عرب، کیونکہ ام القرا ہے مکہ، کیا ہے ام القرا، جناب آدم جناب ہوا نے آباد کیا نا، جو بھی آبادی پھیلے گی یہیں سے تو پھیلے گی، تمام بستیوں کی ماں ہے۔ اس ام القرا کو پھر پروردگار عالم نشت ثانیہ دے رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ جناب ابراہیم کے ذریعے سے۔ چھوڑ دیا ذریت، زمزم پیدا ہو گیا، تکراری باتیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بنی جرہم کا قبیلہ گزر رہا ہے، تجارتی قافلہ، جب مکے کے پہاڑوں سے گزرا، دیکھا پرندے، پرندے وہاں ہوتے ہیں یہاں سبزہ یا پانی ہو، تو بڑے حیران ہوئے کہ نہ یہاں پانی ہے نہ سبزہ ہے، یہ پرندے کا، پرندوں کا جھنڈ کیسا ہے۔ اب جب وادی میں اترے تو دیکھا کہ نہیں بھائی، ایک بی بی، ایک خاتون ہے، اس کے بچہ ہے، ایک جگی جھونپڑی پڑی ہوئی ہے، اور پانی بھی ہے، اور دیکھا تو پانی میٹھا ہے۔ اب انہیں اجازت چاہیے، کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں رہ جائیں، ٹھہرے گا کہ نہیں، ٹھہرو، اللہ کا خلیل ابراہیم آ جائے تھا کہ تو اس سے اجازت لینا۔ دیکھیے شفاعت کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں کس کس کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ اتنے دن سے جو میں نے جناب ابراہیم کو محور بنایا ہے نا فضائل کا، تو جانتے ہیں ہم جناب ابراہیم کے فضائل بیان کرنے سے اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے، ائمہ طاہرین بھی خوش ہوتے ہیں۔ وجہ بتا دوں گا، اشارہ صرف کیے دیتا ہوں، کیونکہ یہی ابراہیم کا صلب مطہر ہے، جس میں نور امامت بھی ہے، نور رسالت بھی ہے، نور ولایت بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تو اب سنیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب ابراہیم آئے ان سے اجازت طلب کی گئی جناب ابراہیم نے اجازت دے دی رہ جاؤ جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی برابر میں گھر جس کو طواف میں شامل کرنا قیامت تک لازم ہے واجب ہے کل ہو گئی بات یہاں تک ہو گئی بات اب چلیے آگے جناب اسماعیل بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں فیہ آیاتم بینات اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ جو پہلا گھر بنا ہے مقام و ابراہیم اس بین روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی کا کیا نام ہے مقام ابراہیم میرے دوست تمام مسلمان ذرا غور تو کریں کہ قرآن مجید نے مقام ابراہیم کو ایک نشانی کیوں بتایا کہ میرے گھر میں نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے مقام اس میں مقام ابراہیم ہے یہ میری نشانی ہے مقام ابراہیم اب دیکھیے مقام ابراہیم کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیے آپ مقام ابراہیم کی اہمیت یہ ہے کہ طواف ختم کرنے کے بعد جب نماز پڑھو تو مستحب ہے یعنی زیادہ ثواب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو اور یہ میں نہیں دے رہا فتویٰ یہ تمام مکاتب فکر کا ہے ٹھیک ہے نہیں ملتی جگہ کہیں اور پڑھ لو لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب سب جگہ ہے اور سب سے زیادہ ہے لہذا ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے دنیا کے کسی ملک سے آیا ہو کسی مسلک کا ہو کسی فرقے کا ہو کسی مکتب کا ہو یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لوں بھائی کیوں پڑھ لوں بھائی اس کا ثواب بہت ہے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہے اچھا یہ مقام ابراہیم ہے کیا کیا ہے میں نے کہا نا کہ کوئی اختلافی بات کرنی ہی نہیں ہے مجھے یہ مقام ابراہیم کیا ہے اس مقام ابراہیم میں جس کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں شیشے کا اور پھر اس کے باہر اسٹیل کا وہ لگا کے بند کر دیا گیا ہے سب کر دیا گیا ہے جناب ابراہیم کے قدم ہائے مبارک کے نشان ہیں کیا ہے قدم مبارک اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہتے ہاں بھائی ہیں نشان ہیں قدموں کے نشان ہیں اگر اپنی زبان میں کہہ دوں تو قدم شریف ہیں قدم مبارک کہیے نشان قدم مبارک کہیے قدم شریف کہیے ہے نا نشان یعنی امکان ہے نا اللہ نے حالانکہ کہاں کہاں نہیں چلے اس روئے زمین پہ ابراہیم بابل سے کنعان کنعان سے پھر بیت محرم کہاں کہاں سفر نہیں کیا مگر نشان ایک ہی جگہ ہے قدموں کا نشان ایک ہی جگہ ایک سے زیادہ جگہ تو نہیں ہے مقام ابراہیم کیوں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں نہیں چھونے دیتے لوگ نہیں چومنے دیتے لوگ کیوں شرک ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے تو معبود یہ رکھا ہی کیوں یا پروردگار اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب بتایا ہی کیوں یہ نشان بنا ہی کیوں تیری مشیت ہے نا کہاں کہاں چلے ہیں ابراہیم کہیں نشان نہیں پڑے یہ نشان یہاں تو نے رکھا کیوں اب سنیے کیوں رکھا پہلے تو ثواب کی وجہ سن لیجیے اب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے سب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا سب کہتے ہیں کہ بھائی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہی اور ہے اور بھائی فخر سے کہتا ہے آج مجھے موقع مل گیا بھائی چار دن کے بعد آج میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھ لی میں باقی باتیں تو بعد میں کروں گا پہلے تو میں صرف ترتیب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے تو ترتیب کیا ہوئی؟ بھئی قبلہ رخ کرنا ہے نا، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. جب میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو ترتیب کیا ہوئی؟ میرا رخ قبلے کی طرف نیت کرتا ہوں کسی بھی نماز کی، دو رکعت نماز طواف ہو، چار رکعت ظہر کی، جو بھی ہے، منہ میرا کعبے کی طرف، سامنے تو ابراہیم کے قدم ہیں. تو اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سمجھو تو صحیح، جب بھی میں قبلے ہی کی طرف رخ کر رہا ہوں، نیت بھی قبلہ ہے، ابراہیم نہیں ہے، لیکن مشیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جس سے یہ قبلہ میں نے تعمیر کرایا ہے اس کے قدموں کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر میرے قبلے اور تمہارے درمیان اس کے قدم آ جائیں تو نماز کا ثواب کئی گنا بڑھا دوں گا. یہی ہے نا، قدموں کو آگے رکھا ہے، قدموں کو کہ یہ قدم آگے رہیں گے تو ثواب زیادہ ہے. اب میں میرے آگے ابراہیم کے قدم، اس کے پیچھے خانہ کعبہ، نماز کا ثواب کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ قدم قدم پر پروردگار عالم اپنے کلام میں نشانیاں بتا رہا ہے کہ شرک 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 وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. جو میرے دین کی راہ میں قربانی دے گا اپنی ہر عبادت میں اسے شامل کروں گا. یہ ہے جناب ابراہیم کے قدموں کی اہمیت، کہ اگر وہ سامنے ہوں تو نماز کا ثواب. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھائی نہیں، یہ سامنے قبلہ رہے بس، اس کا اپنا ثواب ہے، 70,000 نمازوں کا ثواب. دو رکعت نماز مسجد الحرام میں پڑھنا، 70,000 رکعت دوسری جگہ پڑھنا ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی تو ہو تو پروردگار یہ ہٹا دیتا نا قدم، ڈسٹرب کرتے ہیں. معاذ اللہ، میں صرف تیرا خیال رکھنا چاہتا ہوں، یہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان سامنے آ جاتے ہیں. بس کچھ قدموں کے نشان ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ قیامت تک ان قدموں کے نشانوں پر چلتے رہو. اتنا کافی ہے، آئیے آگے لے کے چلے آپ کو دوسری منزل پر لے کر چلے. محفوظ کر دیا جناب ابراہیم کے قدموں کو؟ تمام اہل اسلام سن لیں اس بات کو کہ شرک یہ نہیں ہوتا جن بندوں کو اللہ اپنے حکم سے اپنی عبادت میں داخل کرے گا، تو شرک کہاں سے؟ تمام ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدہ کرو. یہ پرانے مضامین ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں تجھے اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ کتنا بڑا مواحد تھا کہ تیرے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا؟ تو خدا کے بندو، ایسا نہ سوچنا، اللہ کو گوارا نہیں ہے. میں نے جس کا جو مقام رکھا ہے اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی تو کتنی ہی عبادتیں کر لو، ابلیس کے لشکر میں داخل کر دوں گا. ابلیس سے زیادہ کسی نے سجدے کیے؟ ابلیس سے زیادہ کسی نے عبادت کی؟ حزب الشیطان میں چلے جاؤ گے اپنی عبادتوں سمیت. حزب ابلیس میں چلے جاؤ گے اپنی عبادتوں سمیت. یہی تو مسئلہ ہوا تھا آدم کی خلقت کے وقت, اور کیا مسئلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, قدم آگے بڑھاتے ہیں. جناب اسماعیل جوان ہوئے, بنی جرم کا سردار مزاز, اس کی بیٹی سے عقد کیا, عرب مستعربہ کہلائے کیونکہ باہر سے آئے تھے نا بابل سے, لیکن ہے عرب کیونکہ گئے بھی یہیں سے تھے, آبادیاں بھی یہیں سے پہلی. تو تین قسم کے کہلاتے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی پڑھ چکے ہیں بہرحال, کہ عرب بادیہ کیا ہے, عرب عاربہ کیا ہے, عرب مستعربہ کیا ہے. بہرحال خیر کبھی موقع ملے تو ان چیزوں کا مطالعہ کیا کیجیے, تاریخ سے دلچسپی رکھیں گے تو کبھی آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا کہیں بھی بات کرتے ہوئے. لیکن علم ہونا چاہیے نا چیزوں کا, جب تک علم نہیں ہوگا جواب کیسے دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب بعض دفعہ ہمارے لوگ نہیں دے پاتے, بہت معمولی سی باتوں کے. وجہ کیا ہے, تاریخ کا مطالعہ کیجئے بھائی, پڑھیے تاریخ. آئیے, آبادی ہو گئی, اللہ نے اس کو امن کا شہر قرار دے دیا, سلسلہ آگے بڑھا. اب میں نے ایک بات کہی تھی, چلیے وہ بھی مکمل کرتا چلا جاؤں, اگر دو چار جملے تکرار ہو جائیں تو معذرت قبول کر لیجئے گا. لیکن مجلس اس منزل پر آ گئی ہے کہ اگر میں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا تو میری تسلی نہیں ہوگی, میری تسکین نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ جناب ابراہیم کے فضائل اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا مولا خوش ہوتا ہے. بلکہ مولا جب میں نے کہا تو وہ میرا مولا جو رسول ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے, وہ میرا مولا جو علی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے عزیزو, میں نے کہا کہ جو واقعات تکراری ہیں انہیں دو دو منٹ میں بیان کرتا ہوا جاؤں گا تاکہ وقت آپ کا نہ لوں, لیکن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے نا, انہیں یہ واقعات نہیں سنے میری زبانی, اس لیے چاہتا ہوں ذرا سا تکرار کر دوں کہ جناب موسیٰ کو کئی مقامات پر خوف کا احساس ہوا تھا, ڈرے تھے اور لا تخف کتنے مقامات پہ پروردگار کو نے فرمایا تھا جناب موسیٰ, مت ڈرو جاؤ ہم ساتھ ہیں, جاؤ. ارے میں ڈرتا ہوں, میں نے ان کا, یہ اپنے دانست میں مجھے اپنا مجرم سمجھتے ہیں, اپنے آدمی کا قاتل سمجھتے ہیں, مار ڈالیں گے, کہاں ہم جائیں گے, مت ڈریے. آگ دیکھی واپس پلٹ پڑے, مت ڈریے موسیٰ واپس آئیے, ہم ہیں آپ کے رب ہیں, آپ کے اللہ, موسیٰ واپس آئیے. ساحروں نے رسیاں پھینکیں, ڈر گئے موسیٰ, مت ڈریے, عصا پھینکی. جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا کوئی خوف ہوا؟ کوئی خوف تھا؟ نہیں تھا بھائی. وہ آزر نے کہا بھی جب باندھ دیا تھا توپ کے منہ سے, کہا بھی اب بھی توبہ کر لو جو کہتے ہو اس سے جان بچا لوں گا, کہا کہ نہیں, جو کہہ دیا سو کہہ دیا, جو حق ہے وہ کہا, اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں, اس لیے تو بت شکن ہے. اتنی بڑی آگ کبھی جملہ کہا تھا, ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ نمرود جلانا چاہتا تھا معاذ اللہ اللہ کے خلیل کو, اللہ کے دوست کو. ارے بھی تھوڑی سی آگ کافی تھی, لیکن نہیں, جس کے دل میں کینے تھے سب لکڑیاں لے کر آ گئے. جلاؤ, یہ بھول گئے تھے کہ جتنی زیادہ لکڑیاں ڈالو گے اس کی لپٹیں تمہارے تک بھی جائیں گی, اس کے شعلے تم تک بھی جائیں گے. کافی ہے نا اتنا اشارہ. جس کے دل میں بغض عناد بھرا ہے, موقع اچھا ہے اپنا حصہ ڈالو. اتنی بڑی آگ لگا دی کہ شعلے اپنے تک پہنچنے لگے, کہا اب کیا ہوگا بھائی, ارے ابراہیم کو پھینکے کیسے, اتنی بڑی آ, وہ 3-4 کلومیٹر ایک کوس دور جا کے بیٹھنا پڑا اس کی تپش سے بچنے کے لیے, اتنی بڑی آگ نہ لگاؤ گے تو خود بھی جلنا پڑے گا. اپنے دوستوں کو تو اللہ بچا لیتا ہے, اپنے دوستوں کو اللہ بچا لیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, بچاؤں گا. پھینک دیا, کوئی خوف ہوا؟ جناب جبرائیل آئے, تیرا خلیل ہے, اجازت دے دے مدد کر دوں, کہا جاؤ مدد مانگتا ہے تو جاؤ کر لو. اب ذرا کربلا ذہن میں رکھیے گا, مصائب پر آنے والا ہوں, وہاں بھی تو یہی ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا نا, परों का साया हुआ था। कौन? कहा मैं झूला झुलाने वाला। हट जाओ, किसी जरूरत की मदद की जरूरत नहीं है हुसैन को। क्यों? हुसैन बेटा है इब्राहिम का। ए जिब्राइल, मेरे जद इब्राहिम ने तुम्हारी मदद कबूल की थी? इब्राहिम को भी मेरा रब देख रहा था, मुझे भी मेरा रब देख रहा है। आइए पहले वो बात मुकम्मल कर दूं। आए जिब्राइल, कोई हाजत का? तुमसे काहे की हाजत? तुमसे कोई हाजत नहीं। जो हाजत है अपने अल्लाह से, और वो जानता है। अल्लाह से भी दुआ नहीं की कि तू आग को ठंडा कर दे, बस का वो जानता है। यानी क्या मतलब? क्या मतलब? अगर मेरा रब चाहता है कि मैं जल जाऊं तो मैं इसमें राजी। ऐसे तो खलील नहीं बने ना। खलील कैसे बने? अल्लाह के इश्क में वहां पहुंचा हुआ है इब्राहिम कि जो चाहता है, अगर चाहता है जल जाऊं तो इश्क की इस आग में जल जाऊंगा। अगर वो जिसके इश्क में मैं मुब्तिला हूं, अगर वो नहीं चाहता बचा लेगा, कादिर है। फेंकने में और वहां तक पहुंचने में इतना कम अरसा, वहां वो भी उलूल अज़्म पैगंबर, ये भी उलूल अज़्म पैगंबर, वहां खौफ यहां खौफ नहीं है। वजह क्या है? ऐसा नहीं कि माज़ल्ला माज़ल्ला जनाबे मूसा की इस्मत में, रिसालत में, नबुवत में कोई कमी है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि इब्राहिम के दो बेटे, एक इसहाक एक इस्माइल, इसहाक के बेटे जनाबे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, याकूब का लकब इसराइल, याकूब के 12 बेटे वो कहलाए बनी इसराइल। 70,000 से ज्यादा अंबिया जनाबे इसहाक की औलाद में आए, जनाबे मूसा भी जनाबे इसहाक की औलाद में है, याद रखना। लावी इब्ने याकूब के बेटे हैं, जनाबे यूसुफ के बाद नबुवत जनाबे यूसुफ की औलाद में नहीं गई, लावी की नस्ल में गई है। मूसा किसकी नस्ल में है? ये मुश्तरक रिवायत पढ़ना, अभी तक मैंने कोई इख्तिलाफी बात नहीं की है। जनाबे मूसा लावी की औलाद में है। बस पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अहले इस्लाम को, आशिकान रसूल को तोहफा दे रहा हूं। दुनिया में जहां जहां भी मेरी बात सुनेंगे आज, उन सबको हदिया कर रहा हूं। दुआ करना इस नाजीस तालिब इल्म के लिए। मेरे मुसलमान भाइयों, आशिकान रसूल को खिताब करके एक जुमला कहना चाह रहा हूं, सुनो। जब जनाब इब्राहिम को दो बैठे दिए, आखिरी रसूल किसकी जुरियत में है? इसहाक या इस्माइल? इस्माइल की जुरियत में है ना, इसहाक की जुरियत में नहीं है। यानी नूरे रिसालत हो या नूरे विलायत हो या नूरे इमामत हो, ये नूर इब्राहिम से कहां मुंतकिल हुआ है? इस्माइल में मुंतकिल हुआ है। बस जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो सुल्ब मुताहर इब्राहिम में नूरे मोहम्मद अली था या नहीं था? जनाबे जनाबे मूसा के सुल्ब में वो नूर नहीं था, न नूरे मोहम्मद था, न नूरे अली था। आप मुझे बताओ, जिस सुल्ब मुबारक में नूरे मोहम्मद हैदर कर्रार हो, क्या उसको खौफ पैदा हो सकता है? बस यही नूर मुंतकिल होता हुआ जब अब्दुल मुत्तलिब के सल्ब में पहुंचा, तो अब अब्दुल मुत्तलिब किस तरह हाथियों के लश्कर को पीठ दिखाएगा? Allah'a emanet olun. کیسے دکھائے؟ ارے بیچ میں بڑی باتیں ہیں جو رہ گئیں، زندگی رہی تو کل، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اب ایک بات پتہ چل گئی کہ بابیل کا لشکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ وارث ابراہیم کھڑا تھا میدان میں، عبد المطلب میدان میں کھڑا تھا۔ سب تاریخیں یہی کہتی ہیں نا، سیرت کی کتابیں یہی کہتے ہیں نا کہ سب چلے گئے تھے سوائے عبد المطلب کے، اور عبد المطلب نے بھی کعبے کو پیٹھ دکھا دی۔ جی، کعبے کو پیٹھ دکھانا مسجد الحرام میں جائز نہیں ہے، کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس دن ایک ہی بار تاریخ میں عجیب واقعہ ہوا کہ عبد المطلب نے کعبے کو پیٹھ دکھا دی، پشت کر کے کھڑے ہیں اور سینہ سامنے۔ کیوں؟ دشمن حملہ کر رہا ہے نا، اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے عبد المطلب میرے ہاتھی کچل دیں گے، ہٹ جاؤ، کا کوئی پرواہ نہیں۔ مال بنانے والے متولی اور ہوتے ہیں، جان دینے والے اور۔ کعبے کی دولت پہ عیاشیاں کرنے والے اور ہوتے ہیں، کعبے کی حرمت پہ جان لٹانے والے اور ہوتے ہیں۔ لبے اللہ، اب واضح ہو گئی بات۔ اس لیے وہ دو چار جملوں کی میں نے تکرار ضروری سمجھی کہ یہ نتیجہ تو دے دو کہ کعبے کے نام پہ مال بنانا اور ہے، کعبے کے نام پہ خون لٹانا اور ہے، اپنی جانیں دینا اور ہے۔ لہذا عبد المطلب جانتے ہیں کہ آج اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ میرے گھر کو پیٹھ ہو جائے، میرے دشمن کو پیٹھ مت دکھانا۔ یا بے شک میرے گھر کو پیٹھ، بے شک میرے گھر کو پیٹھ ہو جائے، مگر میرے دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا عبد المطلب۔ اس لیے ابابیلوں کا لشکر آ گیا۔ کیوں؟ کھڑا ہے وہ جس کے صلب پاک میں نور رسالت بھی ہے، نور ولایت بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ساری باتیں ایک طرف، لیکن جب عبد المطلب کھڑے ہیں تو صلب میں نور حیدر کرار ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو جس صلب میں نور حیدر کرار ہو، کیا وہ دشمن کی طرف پیٹ کرنے دے گا؟ نہیں نا۔ آئی، اب ابابیلوں کا لشکر آیا۔ اس سے پہلے بھی اشارہ کریں گے تفصیلات کر۔ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ذوق جماعت ایسا ہے کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کو جہاں جہاں ہیں دنیا میں ان کو پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آپ کو منزل بہ منزل آگے لے کر چلتے ہیں۔ آباد ہو گیا، شہر بن گیا مکہ، کبھی بکہ، یہ بکہ اور مکہ کی بحث زندگی رہی، کل بتا دیں گے۔ قرآن مجید میں دونوں نام ہیں، بکہ بھی ہے، للذی ببکہ مبارکم و ہدن للعالمین، صرف مبارک گھر نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں خالی، عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ بن گیا، نسل اسماعیل آگے بڑھی، جیسا کہ ہوتا ہے سفر جب آگے بڑھتا ہے، کسی نے کچھ شامل کیا، کسی نے کچھ نکالا، ہوتا ہے نا۔ جناب اسماعیل کے بعد گرفت کمزور ہوئی، لوگوں نے عبادتوں کو تماشا بنانا شروع کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، عبادتوں میں اپنی مرضیاں داخل کرنی شروع کر دیں. خدا محفوظ رکھے مومنین کو، ان کے بچوں کو ایسے افراد سے. پوری دنیا کے مومنین کے لیے بات کر رہا ہوں، نہ معلوم کہاں کہاں ایسے افراد داخل کیے جاتے ہیں کہ جو اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں نوخیز کم سن لوگوں پر، تو کہ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اور ان کو ہٹاتے ہیں راستوں سے. اللہ محفوظ رکھے. جناب بیٹے جناب اسماعیل کے قیدار کی نسل آگے چلی، عدنان. جی وہ عدنان، جناب عدنان، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچ کے توقف کرو، میرا شجرہ، میرے شجرے میں یہاں تک پہنچ گئے، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصے ابن کلاب ابن مرہ ابن لوئی ابن کعب، اس طرح سے سلسلہ آگے چلتا بتائیں گے انشاءاللہ، پورا شجرہ بھی بیان کر دیں گے آپ کے سامنے. لیکن ایسے سلسلہ جو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں میرا نور ہے وہاں بت پرستی کا شائبہ بھی نہیں. سب تاریخیں لکھ رہی ہیں مگر کوئی یہ نہیں لکھ رہا کہ جناب عدنان کا کوئی بت ہے. کسی نے جناب عدنان کو بت پرست نہیں لکھا. اور کیا کیا جناب عدنان نے؟ ان کے بعد جناب ماد نے، ان کے بیٹے ماد، ان کے بیٹے نزار، کیا کیا ان کے بیٹے مزیر، ان کے بیٹے الیاس، مدرکہ، خزیمہ، سب کا کوشش کریں گے ذرا ذرا سا حال آپ کو بتاتے چلے جائیں کل سے. لیکن جناب زندگی رہی تو جناب عدنان سے کوشش کریں گے. کیا بات ہے کہ بخت نصر نے، آج کی بات مکمل ہو جائے، دو منٹ میں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، تین منٹ میں. بخت نصر حملہ کیا، وہ کلدانی فرما روا یا بابل کا بادشاہ، خبیث ترین آدمی تھا، کبھی اس کی بتا دیں گے تفصیل زندگی رہی تو. اس نے حملہ کیا، اس نے مکے پر بھی حملہ کیا، اور یہ جناب عدنان کا دور ہے، جناب عدنان کے ہاتھ میں ہے اولاد ابراہیم یا ذریت ابراہیم و اسماعیل کے سرداری حملہ کیا. کیا ہوا؟ جناب عدنان کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ صفاق ظالم خونخوار بھیڑیا مکے کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے لے کر مکے سے باہر آ گئے، حرم کی بے حرمتی نہ ہو، باہر آ کے اس کو باہر ہی روکا جائے. جنگ کی عدنان نے بخت نصر جیسے نے، جس کا بتاؤں گا کہ اس نے بیت المقدس کا کیا کیا تھا، قبل اول میں کیا کیا تھا، کیسے خون بہایا تھا یہودیوں کا اس بخت نصر نے. لیکن جناب عدنان نے باہر نکل کے مقابلہ کیا، اور وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے. کچھ دیر کے مقابلے کے بعد دوڑ لگا دی ساتھیوں نے، چند جانصار جناب عدنان کے ساتھ رہ گئے. اس وقت نبی ہیں جناب ارمیہ، یاد رکھیے گا نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کا جاری تھا، ہر جگہ جاتے تھے نبی، بہت سارے سوالات کے جواب ہیں، کیونکہ تاریخ نہیں پڑھائی جاتی نہ پڑھی جاتی، اس لیے یہ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جناب ارمیہ پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر ہے نبی ہیں، عدنان کا ہاتھ پکڑا، عدنان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، عدنان کہتے ہیں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہا نہیں تم میدان چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو، ہم منظم ہوں گے لڑیں گے. ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر بخت نصر کے دل پہ دہشت بیٹھ گئی، دہشت بیٹھ گئی، جیسے عبد المطلب کی دہشت ابراہ پہ بٹھا دی تھی نا اللہ نے، عدنان کی دہشت. لہذا لڑا، مارا، قتل عام کیا مکے کے باہر، مکے میں شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، چلا گیا، یعنی کافر تھا نا، ہمت نہیں ہوئی، حملہ نہیں کر سکا. لیکن کس کس نے کب کب حملہ کیا، یہ تو ہم اشارے کیے جا رہے ہیں. اللہ نے مدد کی نا، جناب عدنان کو جناب ارمیہ شام لے گئے یا یمن لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے ماد آئے، تفصیلات کل بتائیں. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جب جب کعبے کی حرمت پہ وقت پڑا، وہ جو میں وارثان کعبہ کا اعلان کر رہا ہوں نا بار بار، کیوں کر رہا ہوں کہ اگر بخت نصر کے مقابلے میں بھی آیا تو علی و محمد کا دادا عدنان آیا تھا، اور کسی کا دادا نہیں آیا تھا. یعنی جس کے صلب میں بے شک آل عدنان آل مضر سارے قبیلے انہی سے بنے، لیکن میں اس صلب کی بات کر رہا ہوں جس صلب میں نور رسالت ہے، نور ولایت ہے، اس عدنان، اس صلب کی بات کر رہا ہوں کہ میدان چھوڑ کے عدنان گئے نہیں، یعنی حرم کا دفاع کیا، مکے کا دفاع کیا، اللہ نے بچا لیا حرم، ابراہ سے بھی بچایا، اور بھی دو چار ابھی واقعات بتائیں گے ما قبل اسلام کے. لیکن یہ 64 ہجری میں کیا ہوا، واقعی ہرا تفصیل بھی بتا دیں گے، ابھی تو صرف ذہنوں کو آمادہ کر رہے ہیں. آج واقعی ہرا کیا ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح علماء سے کہ مدینہ اور مکے کو کیسے تاراج کیا گیا تھا، کیوں چھپاتے ہو لوگوں سے حقائق؟ صرف اس لیے کہ جن چہروں کو، مکروہ چہروں کو، 64 ہجری کی بات کر رہا ہوں، بنی امیہ کی بات کر رہا ہوں، یزید لعنت اللہ علیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک واقعہ کربلا اس کی گردن پہ نہیں ہے، اس کے جرائم پہ پردہ ڈالنے والوں بتاؤ لوگوں کو واقعہ ہرا کے بارے میں کہ اس یزید لعنت اللہ علیہ کے حکم سے مدینہ اور مکہ کو کس طرح تاراج کیا گیا تھا. صحابی تھا عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ، صحابی حنزلہ غسیل الملائکہ کو تو جانتے ہیں سارے مسلمان، جسے ملائکہ نے غسل دیا، جس کی میدان احد میں قبر مبارک ہے جناب حنزلہ کی، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو بیٹا تھا نا، تو جب بیٹا تھا تو صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ کی قیادت میں مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، بغاوت کی تھی، اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے تھے کہ اب بھی ہم اگر اس کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہمیں ڈر ہے کہ آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائیں ہم پر. اتنا اشارہ کافی. صرف واقعہ کربلا کی تاویلات اور توجیہات کرتے ہو بچانے کے لیے، لیکن کیا کیا جائے جن پر، جن کا مقدر لعنت ٹھہری، قرار پائی. جن کا مقدر لعنت قرار پائی اس کو کوئی کتنا بچانا چاہے بچا نہیں سکتا، بلکہ اس کے لیے جو بچانے کی کوشش کرتا ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا ہے پروردگار تجھے یزید کے ساتھ ہی محشور کر دے. بھائی آپ کو بڑا پسند ہے، کچھ لوگوں کو بڑا پسند ہے، ہم نے ان کی کتابیں بھی پڑھی، ان کی باتیں بھی سنی، اس کو بزد ہیں کہ اس کو امیر بناؤ، تو ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں تمہارے امیر کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ہمارے امیر کے ساتھ اٹھائے. یہ صرف اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا نہیں ہے محض، اس کے بعد بھی واقعات ہیں، وہ بھی تو دیکھو نا، پوچھو نا واقعہ ہرا کب ہوا، کس نے کیا، کیا کیا، کون تھا یہ مسلم بن عتبہ، اور کیا کچھ کیا 72 ہجری میں جو حجاج نے کیا، وہ تو کیا سو کیا، اس نے کیا کچھ کیا. تو صرف ایک قتل حسین گردن پہ نہیں ہے اس کی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ جتنی بھی ان پر مصیبتیں آئیں ایک دوسرے کا قتل عام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، یہ سب وہی واقعہ کربلا کے اثرات ہیں. اگر آل رسول پہ وہ ظلم نہ کیا ہوتا تو آج اس طرح اندھیروں میں بھٹک نہ رہے ہوتے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پہ حمایت کریں، کہاں پہ مخالفت کریں، کہیں پہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، کہیں پہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، کچھ ان کی سمجھ میں اب نہیں آ رہا، آج کل یہ گڑبڑائے ہوئے ہیں کہ کہاں حمایت کریں، کہاں مخالفت کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی کہ یہ ہوا کیا. تو اسی لیے ہوا، ہماری نے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے، ہم جانتے ہیں جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، حسین کے مقابلے میں جو آ جائے گا وہ باطل ہے، بس ختم ہو گئی بات، ہم جانتے ہیں. اور یہ آج نہیں، ہر زمانے میں لوگ پہچانتے تھے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کی کتنی بڑی آبادی فرزند رسول کے خلاف ہو چکی. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حسین نواسے رسول ہے، ایسا پروپیگنڈا ہوا کہ رائے عامہ حسین کے خلاف، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بولے ہم کیا کریں، اتنے سو مفتوں نے، سوری مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کفر کا، اتنے سو نے دیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیا، تم انہی کے شجر خبیصہ کے باقی ماندہ لوگ ہو کہ جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، قاضی شرح جیسے لوگوں کے سے، ان کی تعداد تو 700 تھی، ان ملاؤں کی، مفتیوں کی، شام سے لے کے کوفے تک، جنہوں نے فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لیکن اسی کوفے میں ایسے بھی لوگ تھے جو جانتے تھے حسین کیا ہے، معرفت تھی نا، وہاں پہ صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، کتنے صحابی ہیں کربلا میں، کبھی غور کیا حسین کے ساتھ؟ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہے، جناب مسلم بن اوسجہ صحابی رسول ہیں، اور بعد میں بھی شہید ہونے والوں، جناب زہیر بن قین صحابی رسول ہیں، اور بعد میں شہید ہونے والوں میں جناب سلیمان بن سرد خزائی صحابی رسول ہیں، ان کا ذکر بھی تو کیا جانا چاہیے نا، احباب سے انصاف کا طالب ہوں، انصاف تو کرو، حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں صحابہ ہیں، اصحاب ہیں، لہذا حبیب وہ ہے جو خط لکھنے والوں میں شامل ہے، جس نے خط لکھا ہے، اور جب کوفے کے حالات بدل گئے تو چپ سادھ لی، چپ، اپنے ارادوں کو ظاہر نہیں کرتا، اپنی وفاداریوں کو بھی ظاہر نہیں کرتا، کیوں؟ حبیب کو کوئی خوف ہے؟ ہاں حبیب کو ایک خوف ہے، کیا خوف ہے حبیب کو؟ پکڑے جانے کا نہیں، قتل کیے جانے کا نہیں، لوٹے جانے کا نہیں، حبیب کو بس یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تو کہیں یہ مجھے گرفتار کر کے زندان میں نہ ڈال دیں اور میں حسین کی نصرت سے محروم نہ رہ جاؤں، ایسا نہ ہو، لہذا چپ سادھ، نہ اپنے ارادے ظاہر کرتا ہے نہ اپنی وفاداریاں ظاہر کرتا ہے، کیوں؟ میں نے خط لکھا ہے اور حسین ضرور آئیں گے، لہذا مجھ پر واجب ہے کہ میں فرزند رسول کی، امام وقت کی نصرت کروں، خاموش بیٹھے، اور کیونکہ کرفیو کا سا سما ہے، ابن زیاد کے آنے کے بعد کوفے کی ناکہ بندی ہے، چاروں طرف سے بند ہے کوفہ، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کوفے اور کربلا میں کافی فاصلہ ہے، جو لوگ جا چکے ہیں، اچھا خاصا فاصلہ ہے، آج بھی فاصلہ ہے کوفے اور کربلا میں، 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اب پہنچ گئے حسین کربلا، مگر خبر نہیں ہے، حبیب کو خبر نہیں ہے، حسین نے پہنچنے کے بعد بہت سارے خطوط لکھے، جس میں ہندوستان کے راجہ کو بھی لکھا تھا، وہ الگ ایک باب ہے اس کا، راجستھان کے راجہ کو بھی خط لکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ خط ان کے پاس موجود ہے، اسی لیے وہاں ایک گروہ ہے جو کہلاتا ہے حسینی برہمن، کیا نام ہے اس کا؟ حسینی برہمن، جس کی تفصیلات کبھی بیان کریں گے اگر زندگی نے وفا کی، ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا، قاصد کو دیا، اس نے مامے میں چھپایا، کسی بھی طرح حبیب کو یہ خط پہنچا دیا، قاصد راستہ بنا کے پوشیدہ طور پہ پہنچا حبیب کے گھر، کوفے میں داخل ہوا، حبیب کے گھر پہنچا، گھر سے معلوم ہوا بازار میں، بازار گیا، بازار میں تلاش کیا، خضاب خرید رہے تھے، سلام کیا، چپکے سے سرگوشی کی، انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد، نے سنا، جلدی سے دکاندار سے معاملہ ختم کیا، ہاتھ پکڑ کے کوچے میں گوشے میں لے گئے، کیا پیغام لایا ہے، اس نے چاروں طرف دیکھا، امامے میں چھپا ہوا خط نکالا، حوالے کیا، حبیب نے خط پڑھا، پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، تفکرات چہرے پہ ظاہر، پریشانی ظاہر، لے کر آئے قاصد کو چل گھر، مہمان خانے میں بٹھا دیا، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے کہ حبیب آئے گا تو کھانا کھائیں، حبیب مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے، اور یہ تیرے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، اس سے پہلے جب تیرے مولا کا پیغام آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، فرزند زہرا خیریت سے ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ تجھے کیا بتاؤں مومنہ، خط آیا ہے حسین کا اور بڑا عجیب پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ یہ خط کا مضمون ہے فقیہ کوفہ مرد فقیہ اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی طرف سے۔ حبیب، میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں کربلا کی سرزمین، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جا۔ یہ خط آیا، سنایا مضمون زوجہ کو۔ زوجہ نے غور سے حبیب کو دیکھ کر پوچھا، کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے تیرا؟ حبیب کہتا ہے، سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں، میں ہم اکیلے کیا کر لیں گے۔ ان سب کی نمائندگی کر رہا ہے حبیب کا یہ جملہ کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ بس یہ جواب سنا زوجہ کو غصہ آ گیا، کھڑی ہو گئی، کہتے ہیں کہ اپنی چادر اتار کے پھینک دی حبیب کے سر پہ۔ کہیں نقل کرتے ہیں کہ اپنے کڑے اتار کے دے دیے پہن کے بیٹھ گھر میں۔ حبیب دیوار پہ لگی ہوئی حبیب کے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، بے نیام کیا، کہا افسوس ہے تجھ پر حبیب، وائے ہو تجھ پر، یہی محبت ہے، یہی وفاداری ہے، اتنا دم بڑھتا تھا مولا کا، اب مولا پہ وقت پڑا ہے تو کہہ رہا ہے سوچ رہا ہوں، تو بیٹھ کر سوچ، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ کھڑے ہوئے حبیب، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، بیٹھ جا مومنہ، تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیرا بھی مزاج بدل تو نہیں گیا، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ قاصد کو روانہ کیا، غلام سے وقت اور جگہ کا تعین کیا، نصف شب جو وقت طے تھا، راستہ بنانے میں دیر لگی حبیب کو، لیکن پہنچ گئے معینہ مقام پر۔ جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، بس کچھ دیر اور انتظار کروں گا، میرا مولا نہیں آیا تو میں سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے گلے سے لگا کہ غلام کو دعائیں دی، بار الہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر، راستہ بنانے میں دیر لگی تھی مجھے۔ ادھر فجر کی نماز ادا کی حسین نے اپنے انصار کے ساتھ، صبح کی سپیدی نمودار ہو رہی ہے، حسین کی نظریں ہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف، اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، حسین کے لوحائے مبارک پہ صدا گونجی تکبیر کی، اللہ اکبر۔ تمام انصار حسینی نے حسین کی تکبیر کا جواب دیا، اللہ اکبر۔ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھیں، گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے، حسین نے کہا، جاؤ استقبال کے لیے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ پس حبیب کا نام سننا تھا، کیا ابن اوسجا، کیا زہیر بن قین، کیا ہلال ابن نافع، کیا عباس، کیا علی اکبر، سب دوڑے حبیب کے استقبال کے لیے۔ حبیب نے اپنے استقبال کے لیے سب کو آتے دیکھا، قمر بنی ہاشم کو پہچانا، فوراً گھوڑے سے اترایا، ہاتھ بار جوڑ کر کہتا ہے کہ فرزند بوتراب، یہ غلام اس قابل نہیں کہ علی کی اولاد اس کے استقبال کے لیے آئے۔ عباس نے سینے سے لگا کر کہا، نہیں، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ درود و صلوات کے سائے میں لے کر آئے حبیب کو۔ حبیب جو ہی نزدیک پہنچا خیمہ گاہ کے، دوڑا حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر کہتا ہے، مولا دیر تو نہیں ہوئی؟ حسین نے اٹھا کے سر سینے سے لگایا، نہیں حبیب، بہت صحیح وقت پر آ گیا، صحیح وقت پر آ گیا۔ ابھی ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے ہیں سب کہ اتنے میں جناب فضا پہنچی، کہا، حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں، اماں فضا کس بات کی مبارک بات دیتی ہیں؟ ہاں یقیناً میرے لیے سعادت کا وقت ہے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں ہوں، مگر آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کہ تجھے مبارک بات کیوں نہ دوں؟ میری شہزادی ثانیہ زہرا نے سلام بھیجا ہے کہ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب کو سلام کہو اور ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کہ وہ ہم آل رسول کی مدد کے لیے آیا ہے. اتنا سننا تھا ایک چیخ ماری حبیب نے, اماما پھینک دیا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے, منہ پیٹتا ہے, سینہ پیٹتا ہے, کیسا وقت آ گیا آل رسول پر. شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں, اے پروردگار اس دن کے لیے زندہ تھا میں, لیکن میں کہتا ہوں حبیب ارے تجھے نہیں معلوم, اے حبیب آپ کو نہیں معلوم ثانیہ زہرا کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے. زینب کو یقین ہے جس کے اتنے بھائی ہوں کون اس کے سر سے چادر چھینے گا, کون اس کے بازوؤں میں رسن باندھ سکتا ہے, کون اسے قیدی بنا کر لے جا سکتا ہے. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی, مجھے یقین ہے گنج شہیدہ میں شہدا کے لاشیں تڑپتے ہوں گے, آوازیں آتی ہوں گی اے آل رسول پھر زندگی دلوا دیجئے, پھر آپ پر اپنی جانیں قربان. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون.